إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اللہ تعالیٰ پہ آسمان و زمین کے راز نہیں ہے راز، یعنی اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے زمین و آسمان کی. تو کیا بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے تھے؟ کیا ان کو بھی سب چیزیں پتہ تھیں؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ اللہ کی ذات کو ہی مانا جائے اور اسی کے ساتھ تعلق رکھا جائے. مزید خوبی اللہ تعالیٰ کی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ تصویریں بناتا ہے تمہاری رحموں میں، یعنی ماؤں کے رحموں میں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بناتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے. یصور کا لفظ صور سے ہے، سواد وورا، سواد یارا سے بھی آ سکتا ہے، سواد وورا سے بھی آتا ہے. صور کہتے ہیں اٹریکشن کو، کسی چیز کا مائل کرنا. پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا فصور ہننا، حضرت ابراہیم کے قصے میں کہ چار پرندے لو، ان کو فصور ہننا، ان کو اپنے سے ہلا لو، ٹیم کر لو، وہی لفظ ہے یہ. تو تصویر چونکہ اصل سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے، اس لیے تصویر کو تصویر کہتے ہیں. اسی سے لفظ سور بھی ہے جو قیامت کے دن پھکے گا. کیسے؟ کہ جو ہی یہ سور پھکے گا، لوگ اس کی طرف کشش رکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے. تو یہاں اشارہ ہے اللہ کے المصور ہونے کا، کہ جو ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تصویریں بناتا ہے. تین اندھیرے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور جھلی کا اندھیرا. تصویر باہر آتی ہے تو کیسی؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. معصوم آنکھیں، پلکیں، ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ لگی ہوئی. اس کے برعکس دنیا میں جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، ذرا سوچئے، ان کو روشنی چاہیے، ان کو ایک ماڈل چاہیے، رنگ چاہیے، پیپر چاہیے، کینوس چاہیے، پھر بھی ضروری ایک پلک دوسری سے فرق ہوگی. ایک طرف کی بھویں گول ہیں تو دوسری اٹکی ہوئی ہیں، آنکھ ایسی ہے یا دوسری طرف کی ایسی ہے. لیکن اللہ کی ذات کیسے ماں کے پیٹ سے خوبصورت تصویر کو لاتا ہے کہ جو روتی بھی ہے، جو ہنستی بھی ہے، جو بولتی بھی ہے، جو کھاتی بھی ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی دلیل نہیں ہے؟ کوئی ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا پیدا ہو رہا ہے. کسی ماں نے اللہ کو پیسے نہیں دیے کہ اللہ یہ پیسے لے لو، ذرا بچے کا رنگ سفید بنا دو، اس کے بال ذرا کالے کر دینا، اس کو لڑکا بنا دو، اس کو لڑکی بنا دو. تو جو ذات ماں کے پیٹ سے بچے کو پیارا سا بناتی ہے، تو کیا پھر وہ اس کی زندگی کے معاملات کو نہیں چلا سکتی؟ اور یہاں پھر بے بس کیا جا رہا ہے نصارہ کو کہ دیکھو، اگر تم کہتے ہو عیسیٰ خدا ہے، نعوذ باللہ، تو کیا عیسیٰ میں بھی یہ خوبی ہے؟ وہ تو خود ماں کے پیٹ میں رہے، وہ تو میری کے پیٹ میں رہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مان جاؤ کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آخری آیات میں توحید کی دلیل دے دی کہ اس کی صفات، اس کا علم، اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز اس کے آگے بے بس ہے. خلاصہ کیا ساری بات کا؟ کہ جو بندہ تعصب سے پاک ذہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف غور کرے گا، وہ مان جائے گا کہ اللہ کی ذات ہی ایک ہے، اور جو دین اس نے دیا وہی خوبصورت دین ہے، اسی کو لے کے چلا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ بھی اور چیز دنیا میں نہیں چل سکتی. اور یہی مضمون آپ پورے پوری صورت میں دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے پیش کیا. اب یہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں انسانوں کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے. میں خلاصہ کر کے پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ چلوں گی، یا جیسے بھی ساتھ ساتھ ہم کر سکے، تو بس توجہ بہت رکھیے گا. اور ابھی اللہ تعالیٰ کی صفات پوری نہیں ہوئی. فرمایا هو الذی، وہی ہے جو، جس نے، انزل، نازل کیا، علیک الکتاب، آپ پر کتاب. قرآن پاک کی کچھ صفات پیچھے تھی، اب مزید صفات کا تذکرہ ہے. کیسی کتاب؟ منہ آیاتم محکماتن. اس میں ہو سے مراد جہاں الکتاب یعنی قرآن پاک ہے. معبود کا کام کیا ہے؟ کہ وہ مخلوق کی ہدایت کا بھی اہتمام کرے، اور ہدایت دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہو اور لوگوں کے حالات کو بھی جانے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ میں ایسے ہی زبردستی یا زور کے ساتھ خدا نہیں بن گیا، بلکہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو کیا چاہیے، اس لیے میں نے لوگوں کے لیے جو کتاب نازل کی، جو ہدایت نازل کی، اس کی آیات میں پہلی قسم کی جو آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ آیاتم محکماتن، محکم آیتیں. محکمات کا جو لفظ ہے نا، یہ محکمتن کی جمع ہے ہا کاف میم سے. اور محکم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی امام راغب کہتے ہیں، محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح ہو، بیّن ہو یعنی کلیئر ہو، اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہ نہ وارد ہو سکتا ہو. یعنی حکم والی آیتیں بالکل کلیئر، مثلاً اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کوئی شبہ ہے اس کے سمجھنے میں؟ کوئی شبہ نہیں. آت الزکات، زکات دو، بالکل واضح. یعنی ہر وہ آیت جو انسان کو عمل کے لیے مائل کرتی ہے نا، وہ آیتیں محکمات ہیں، جو بالکل کلیئر ہو، بالکل صاف ہو. ان کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا. ام کہتے ہیں جڑ کو، اصل کو، ماں کو بھی ام کہتے ہیں. اور اصل میں حمزہ میم، میم ام کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی طرف قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے. ماں کو ام کیوں کہتے ہیں یا امی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ اس کی طرف قصد کرتا ہے، کچھ نہ ملے تو امی، 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 کیونکہ ہر چیز کا سرا ماں کے ہاتھ میں ہے نا. تو قرآن پاک کی وہ آیتیں جن کا تعلق انسانوں کی ہدایت کے ساتھ تھا، ان کو ام الکتاب یا محکمات کہتے ہیں. دیکھیے، قرآن پاک کے نزول کے دو مقاصد تھے. ایک یہ تھے کہ انسانوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جائیں، حلال حرام، عبادات، معاملات سکھائے جائیں. ان مسائل کو جو آیتیں ڈیل کرتی ہیں نا، ان کو محکمات کہتے ہیں. نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، عدت، رضاعت، کوئی چیز شبہ میں تو نہیں ہے نا، الحمدللہ کلیئر ہے. یہ ساری آیتیں جو اس دنیا سے ریلیٹڈ ہیں نا، ان کو محکمات کہتے ہیں، حکم والی ہیں. اور اصل حکم یہ کہ ان پہ عمل کرو، ان پہ غور و خوض کرو، ان پہ توجہ دو، ان کو دیکھو کیا ہے، کیسے ہے. یہ وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن کے الفاظ کو پڑھنے سے جو بات سمجھ آتی ہے نا، عموماً معنی وہی ہوتا ہے. یعنی یہ زو معنی آیتیں نہیں ہوتی، کلیئر. اسی طرح قرآن پاک کے نزول کا ایک دوسرا مقصد ہے کہ ہمیں آخرت کے مسائل بتائے، دوسری دنیا کی کہانیاں سنائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا، عالم ارواح کیا ہے، عالم برزخ کیا ہے، جنت، جہنم، نزاع، حشر، نشر، فرشتے. یعنی یہ وہ چیزیں جن کا اس دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے بارے میں غور کرنے کی. ہاں، ان کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، تو اس کے بارے میں بھی تو قرآن میں بتانا تھا نا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک میں بتا دیا. اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات بھی آتی ہے جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے. یعنی یومنونا بالغیب جو تھا نا، تو غیب کے لفظ کو جو آیتیں واضح کرتی ہیں نا، ان کو کہتے ہیں دوسری قسم کی آیتیں، جس کو قرآن پاک نے فرمایا وَأُخَرُوا متشابہات. متشابہ آیت، شبہ لگ جاتا ہے ان آیتوں کے بارے میں، شب سے، شین با ہا سے، شبہ والی ہیں. اس میں دو دو معنی آنے لگتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیتیں جو اس معلوم دنیا سے ڈیل کرتی ہیں، ان کو محکمات آیتیں کہتے ہیں. اور وہ آیتیں جو غیر معلوم دنیا، آخرت، ملائکہ، اللہ کی ذات، جنت، جہنم، فرشتے، حشر، نشر، ان کو ڈیل کرتی ہیں نا، ان کو متشابہات آیتیں کہتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ محکمات کو غور سے دیکھو، اس کی تفصیلات کو جانو، اس کے مسائل پہ بات کرو اور عمل کر لو. اور جہاں کوئی متشابہات آیت آ جائے، کوئی آیت متشابہات میں ہو، تو اس کے اوپر کہو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا. اللہ نے کہہ دیا جنت ایسی ہے، ایسی ہوگی. آراف کا تذکرہ کر دیا، ایسے ہی ہوگا. قیامت آئے گی، زلزلے آئیں گے، مان جاؤ. بس محکمات پہ ریسرچ کرو، غور کرو، فکر کرو، اس پہ پی ایچ ڈی کرو، ریسرچ کرو، ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن متشابہات پہ بس ایک ہی بات ہے کہ ایمان لے آؤ، دیٹس اٹ. اب عمل تو یہی تھا، لیکن لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. کیسے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، جو ٹیڑھے دل والے ہیں، سوچ ٹیڑھی ہے. مراد کیا ہے؟ کہ جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے نہیں بسر کرنا چاہتے. یہاں خاص طور پہ یہ ٹیڑھ پن ہے کہ جو زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی بجائے اپنی خواہشات میں گزارنا چاہتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو شبہ میں ڈال دے ان کو. یہ تشابہ سے مراد وہی متشابہ آیات ہیں کہ یہ محکمات کو چھوڑ کر شبہ والی آیتوں میں بحث کرتے ہیں. مثلا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، نماز سیکھیں، اس کے کون سے طریقے ہیں یا کیا چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وضو کس سے ٹوٹتا ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے. ان کی ساری بحثیں کیا ہیں؟ اچھا جی اللہ کدھر ہے، اچھا کیسا ہے، اچھا اللہ کا چہرہ کیسے، اچھا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو پھر بایاں کدھر ہے، اچھا اس کا عرش کیسے ہے، اچھا پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کدھر ہوگا. اس قسم کی باتیں جس کا عمل سے بالکل تعلق نہیں، اور فلسفیانہ قسم کی بحثیں. دیکھیے اس وقت کے بھی ڈیویٹڈ یعنی بھٹکے ہوئے فرقے جو ہیں نا آج کے دور کے، ان میں سے بھی اور ماضی کے بھی باطل فرقوں کی گمراہی کی وجہ کیا تھی کہ وہ متشبہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. خلول کے نظریے، اللہ اندر اللہ باہر، اوپر تو باہر تو، کچھ نے جنت کا انکار کر دیا، کچھ نے جہنم کا انکار کر دیا، کچھ اس طرح کی باتوں میں پڑ گئے، بہک گئے. آپ اپنے بچے کو ایک بات کہتے ہیں کہ یہ چیز لے آؤ بازار سے، ٹھیک ہے نا، یہ بات وہ ہے جو اس کے عمل سے متعلق ہے. اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں امی کہاں سے لاؤں، کتنے کا آئے گا، کیا برانڈ لاؤں؟ بات سمجھ آتی ہے نا، جتنا بھی پوچھے گا بات واضح ہو جائے گی. اس کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، حکم کے ساتھ. لیکن اس کے برعکس آپ کوئی ایسی بات جو ابھی بچے کے لیول کی نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ 3 4 5 6 سال کا، اور اس کے ساتھ آپ کوئی باتیں ایسی کریں جو 20 25 سال کی عمر کے بعد کی ضرورت ہوتی ہیں، جس کا پیوبرٹی سے تعلق ہے، بلوغت سے تعلق ہے، شادی کے بعد کے مسائل سے تعلق ہے، اگر ایک چھوٹا بچہ آپ سے وہ باتیں پوچھنے لگے اور اسی کے پیچھے سوچنے لگ جائے تو سوچیے بہک جائے گا نا. جو لوگ بچپن میں وقت سے پہلے ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں پٹک جاتے ہیں. بالکل اسی طرح محکمات پہ غور و فکر، تدبر بندے کو ہدایت کی طرف مائل کرتا ہے، اور متشابہات پہ غور و فکر اور تدبر بندے کو بھٹکا دیتا ہے. لیکن لوگوں نے اس پہ غور و فکر بہت کیا. مثلا سورۃ کہف میں کتے کا ذکر آتا ہے، پوری پوری تفسیریں آپ کو ملیں گی اصحاب کہف کے کتے پہ، اس کا رنگ کیا تھا، اس کا قد کتنا تھا. پھر اسی صورت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اتنے تھے، وہ اتنے تھے، 7 تھے یا 8 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. کتنے بھی تھے اللہ نے خود ہی کہہ دیا رجمم بالغیب، یہ تو بس ایسے ہی دور کے مطلب پتھر مار رہے ہیں، دور سے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں مراد. لوگوں نے اس پہ اتنے اتنے صفحے لکھے ہیں کہ وہ 5 تھے، پھر اس کو ثابت کیا کائنات سے، پھر 6 تھے، پھر 7 تھے، یعنی بے تکی باتیں جس کا کوئی عمل سے تعلق نہیں. اور لوگوں کو یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، کلابے ملاتے ہیں نا دور دور کے، کیونکہ اس میں عمل تو ہوتا نہیں، بس ذہنی آوارگی کہہ لیں، بس ادھر جا ادھر جا بھٹک رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں واہ کتنے دور کی کوڑی لائے ہیں. ایک چھوٹی سی بات لکھ لیں، اپنے ذہنوں میں لکھ لیں کم از کم، قرآن کی تفسیر میں دور کی کوڑیاں جو لوگ لے کے آتے ہیں نا وہ اکثر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں. قریب رہیں. اللہ کے نبی نے کہا بہترین تفسیر قرآن کی آیت کی دوسری آیتوں سے، اس میں نہ ملے تو حدیث سے، حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کے قول سے. قریب رہیں، ٹیکسٹ کے بھی قریب رہیں، اسلاف کی تفسیروں کے بھی قریب رہیں. ورنہ آپ آج کے مجددین کی تفسیریں پڑھیں آپ کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے، یقین کریں. اس لیے آپ کو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ ابھی آپ کوئی تفسیر کھولیں. جو سن رہے ہیں اس پہ یقین رکھیں اور سمجھیں، جہاں شبہ آئے وہ آ کے مجھ سے ہی پوچھ لیں. کیوں کہ جب ہم شروع میں ادھر ادھر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو بھٹک جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ میرے پاس لاتے ہیں لوگ جب بالکل ابتدائی کچے ذہن ہوتے ہیں ایسی تفسیر لے کے آگے، اور انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہوا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ میں یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھ رہی، کہ بعض دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، افسوس ہوتا ہے، شکر کرتا ہے بندہ کہ انہوں نے پوچھ لیا، یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے. پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو، ایسے جیسے بچے ایم اے کی بک پکڑ کے آ جائے. تو حکم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اچھی چیز عمل والی بات کو لے لو، شبہ علی کے اوپر بس کہہ دو ایمان لاتے ہیں. لیکن کجی والے ذہن ماں تشابہ من ہو، وہ شبہ علی چیزوں میں زیادہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے آگے، इब्तिगाल फितना, नंबर एक फितने पैदा करने के लिए। और आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर में या आज जो नॉन मुस्लिम लोग कुरान पे तनकीद करते हैं ना, या अल्लाह के नबी पे करते हैं, वो कुरान पाक की ऐसी ही मुश्तशाबे आयात को लेकर आते हैं। एक ईमेल बहुत कसरत से फॉरवर्ड की गई कि देखो इनके तो कुरान में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या है? कुरान की एक आयत दी हुई है कि जिसमें लिखा हुआ है कि ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान, कोई बोलेगा भी नहीं क़यामत के दिन मैदान महशर में। और दूसरी एक आयत उसके पैरेलल रखी हुई है कि जिसमें रखा हुआ है कि उस दिन लोग जाके ये बात करेंगे, और सारी कुरान की हैं। और कहा देखो ये मुसलमानों का कुरान है, एक तरफ कह रहे हैं कोई बोल नहीं सकेगा और दूसरे में आ रहा है ये झगड़ा करेंगे ये करेंगे, तो इसका तो कुरान में कॉन्ट्राडिक्शन है। जितने लोगों ने कुरान के खिलाफ आवाज़ें उठानी होती है ना, वो मुतशाबे आयतों पे गौर व फिक्र करते हैं। और हम जैसे आम सीधे साधे लोग जिनको पता ही नहीं, ना हमने पढ़ी ना हमें पता है, तो नतीजा कहते हम कहते हैं हाँ फिर यकीनन कुछ मसला होगा। और आज इस फितने की वजह से यंगस्टर्स को बहुत बहकाया जा रहा है। हमारी नौजवान नस्लें जिस निशाने पर है ना, जिस हदफ में, वो यही है कि कुरान को इनकी नज़रों में प्ल्यूट कर दो। ये आवाज़ें तो आपने सुननी शुरू कर दी ना कि हदीसें बड़ी मिक्सअप हैं, कुछ समझ नहीं आती। अब यही बात कुरान के लिए भी आने लग गई कि ये समझने के लायक किताब नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फितने पैदा करना चाहते हैं, और फितना वही होता है कि लोगों को अल्लाह ताला से दूर कर दो। और दूसरी वजह वब्तिगा अतावीली ही, और इनकी तावील चाहने के लिए, इनकी हकीकत मालूम करने के लिए, इनमें खोज लेने के लिए। यहाँ लफ्ज़ है इब्तगा, एक लफ्ज़ होता है बगा, बगा कहते हैं चाहने को, बगी पीछे पड़ चुके आप। इब्तगा होता है अहतमाम से चाहना, बड़े अहतमाम से मुतशाबहात के पीछे लगे हुए, पूरे पूरे रिसर्च सेंटर बन चुके हैं दुनिया में, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है जहाँ एक मुसलमान को भी दाखिल नहीं होने की इजाज़त, और वहाँ जाके बड़े अहतमाम से खोज करते हैं कैसे ऐसे मसले ला के पेश करें कि जिसकी वजह से लोगों को दीन से दूर करें। और जो ज़ईफ़ का लफ्ज़ है ना, तो ज़ईफ़ कहते हैं झुकने को, माइल होना, कजी और टेढ़ापन, झुक जाना, क्योंकि जो चीज़ टेढ़ी होती है ना वो ज़ाहिर झुक जाती है। और तावील का लफ्ज़ है ना, ये अव्वल से है, हमज़ा वाव लाम इसका रूट है, असल की तरफ लौटना। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, और नहीं जानते इसकी हकीकत को मगर अल्लाह ताला। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये फितना परवर जो लोग हैं ना, ये इसकी तावीलें करते हैं, हकीकत मालूम करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत है कि इनकी तावील अल्लाह ही जानते हैं। मसलन देखिए कि हरूफ मुक़त्तात, अभी हमने कहा अलिफ लाम मीम, अल्लाहु आलमु मुरादिही, अल्लाह इनकी मुराद जानते हैं, दैट्स इट। लेकिन तफसीरों में आप देखेंगे इतनी इतनी बहसें सिर्फ हरूफ मुक़त्तात पे हैं। आपने लोगों को इसके फ्रेम भी बना के घरों में लगाए देखे होंगे, बाज़ लोगों ने हर नाम को एक ख़ास मकसद के लिए रखा हुआ है, बाज़ रिज़्क़ के हसूल के लिए इनको पढ़ते हैं, बाज़ इनकी खोज अलिफ़ अल्लाह के लिए है, लाम पता नहीं किसके लिए है, मीम मोहम्मद के लिए है, सुनते होंगे आप ऐसी बातें। बाज़ लोग यासीन तोहा नबी सल्लम के नामों की तरफ ले जाते हैं, क्यों भाई आपको क्या ज़रूरत है, पूरा कुरान आपने समझ लिया जो इसको लेना है। अल्लाह ताला करे जिसकी तावील, जिसकी असल मुझे पता है, तुम नहीं समझोगे, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसको छोड़ दो, तो तुम इसमें क्यों पढ़ते हो। अच्छा, अब बाज़ लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, मज़मून अभी तक क्या बना कि मुतशाबहात की तावील अल्लाह ताला बस जानते हैं असल, और अब आगे से दूसरा मज़मून शुरू हो जाता है कि वर्रासिखून फिल इल्मी यकूलूना आमन्ना बिही, और इल्म में मजबूत लोग ये कहते हैं कि हम इन पर ईमान लाए, किन पर, मुतशाबहात पे, ये है सही तरीका, बस जी हम ईमान ले आए। कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, कुल्लुन मैंने सारी, कुल्लुन से मराज यहाँ फिर दोनों होंगी, कौन सी, मुहकमात और मुतशाबिया, कि सारी की सारी आयतें बस हमारे रब की नाजिल की हुई है, हम ईमान ले आए। ये है बेहतरीन तरीका इन आयात के बारे में कि उस पर बहस ना की जाए और कह दिया जाए ये अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह ताला इन दोनों गिरोहों पे तबसरा करते हैं कि वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अकल वाले, यानी इस बात को सुन के भी बस वही मानेंगे जिनके अंदर अकल है, वरना तो लोग फिर भी ऐसी चीज़ों में पढ़ते रहेंगे कि जिससे इनको कुछ भी मिलने का नहीं और इनको फ़ायदा नहीं होगा। ये तो है एक बिल्कुल सिंपल बात। रासिखून लफ्ज़ को थोड़ा सा देखें, फिर मैं इसकी एक दूसरी तफसीर भी आपके सामने रखूँगी। रासिखून का लफ्ज़ रसखा से है, उर्दू में आपने एक लफ्ज़ सुना हुआ असर व रसूख, ये बात मैं बड़े रसूख से कहती हूँ, ये वही लफ्ज़ है, किसी चीज़ को मजबूती से कायम करना और गाड़ देना, इसको रसखा कहते हैं। اب راسخین فی العلم سے پہلی بات تو یہ کہ علم والوں کی شان بیان ہوئی ہے. علم کے مختلف درجے ہوتے ہیں. کچھ لوگ سطحی علم لیتے ہیں, اوپر اوپر علم لیتے ہیں, دور دور سے لیتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے سوال جواب پوچھ کے علم لینا چاہتے ہیں, یہ مسئلہ کیا ہے وہ کیا ہے. کچھ اس سے آگے بڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم درسوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے علم مل جائے گا. کچھ کہتے ہیں نہیں جمعے کے خطبوں میں جتنا علم مل گیا بس وہی علم ہے. لیکن راسخین فی العلم کون ہوتے ہیں؟ جو علم کے اندر پختگی لانا چاہتے ہیں. اللہ کرے آپ ان میں ہو جائیں, جو محنت کرتے ہیں, جو وقت لگاتے ہیں, جو اپنے آپ کو اس میں جمانا چاہتے ہیں, وہ پورے رسوخ کے ساتھ پرفیکشن کے لیول پہ پہنچتے ہوئے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں بہترین علم والے, اور اسی کی طلب کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سفر یہاں تمام نہیں ہوگا, اس لیے کہ راسخین فی العلم کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی بڑھتے جائیں. یعنی کوئی انسان راسخین فی العلم میں کب شامل ہوتا ہے؟ جب وہ معلوم پر عمل بھی کرنے لگتا ہے, جس کے اندر علم بھی آ جائے اور عمل بھی آنے لگے. بہت سارے اقوال ہیں جس کے اوپر میں نہیں جاؤں گی, لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ علم میں پرفیکشن لانے والے, ہر دن اپنے علم کو بڑھانے والے, کسی تعصب کی وجہ سے علم کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری پسند کی جگہ سے نہیں مل رہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ کسی کے نام کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیتے, وہ کسی پابندی کا شکار نہیں ہو جاتے یا کسی غرور کا شکار نہیں ہوتے کہ ہم پہلے علم والے ہیں. ہر لمحے جو ان کو ملتے ہیں اپنی کوتاہیوں پہ نظریں رکھتے ہیں, اپنے کم علم ہونے کا اعتراف کرتے ہیں, اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو مزید آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور اپنے علم کو چمکاتے جاتے ہیں. جیسے خوبصورت لیئرز لگتی ہیں نا, اس طرح ان کے علم کی بھی تہیں لگتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ پھر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے برعکس دوسری قسم کے لوگ جو بالکل شروع ہی کے درجوں پہ تھوڑا سا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے عالم کہلانے لگے, کچھ نہ کریں تو آگے دوسروں کو کچا پکا علم دینے لگے, وہ اصل میں فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں. ہم سب کا گول کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے راسخین فی العلم بننا ہے, کیونکہ جب تک خود صحیح نہیں سیکھیں گے دوسروں کو کہاں سکھائیں گے. اور اس وقت آپ کو پیار سے یہ نصیحت کروں گی کہ جس جگہ بھی آپ محنت کر سکتے ہیں کر لیں, تجوید میں, ترجمے میں, تفسیر میں. اس وقت اگر آپ کو کچھ بھی اور کام نہ دیا جائے نا تو آپ اس کو اپنی خوشی سمجھیں. آپ کا کام کیا کہ آپ اپنی کمیوں کو پورا کریں. کچی کرسی کے اوپر کسی کو آپ بٹھا دیں گے نا تو وہ بھی گرے گا, کرسی بھی ٹیڑھی ہو جائے گی. کچے پکے علم کو لے کے جو لوگ دین پھیلا رہے ہیں نا, اس وقت دین کے لیے وہ بہت بڑا فتنہ ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ اپنی کم علمیوں پہ خوشی مناتے ہیں, نا علمیوں پہ خوشی مناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا کیا حال تھا علم کے معاملے میں؟ اس کے بعد بھی جب لوگ کسی جگہ سے فارغ ہو جاتے تھے نا, جیسے اب آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں اور شاید آپ میں سے کچھ کے ذہن میں ہو کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں بعد میں ایک ڈپلوما ملے گا, پیپر ملے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اسلاف جو تھے وہ علم کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تھے اپنے شاگردوں کو. اس کی دو وجوہات ہوتی تھیں. ایک کیا تھی کہ جب ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا نا تو اب یہ تعلق توڑ دیں گے, اب تو جی ماشاء اللہ ڈگری مل گئی, اب کیا کرنے آ کے. اور دوسری بات ہے کہ ان کے اندر سے عاجزی ختم ہو جائے گی, یہ کہیں گے اب آپ ڈگری ہولڈر ہیں. وہ مسلسل رہتے تھے. امام مجاہد جو ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے, 30 بار 30 ٹائمز انہوں نے ابن عباس سے قرآن سیکھا تھا. یہ عاجزی سے آتا ہے, یہ رسوخ فی العلم ہوتا ہے. امام مالک نے ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے بعض جگہ آتا ہے 300 بار قرآن پڑھا, اور کہتے ہیں جب میں نے 300ویں بار یعنی 299 بار وہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا, آخری بار پڑھا تو پھر مجھے وہ مسئلہ سمجھ آ گیا. اس لیے ہمارے اسلاف اس کی بڑی خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم کے اندر ڈال دے, کیونکہ یہاں جو آخر میں کہا نا کہ وما یذکر الا اولو الالباب, کہ یہ باتیں تو عقل والوں کی سمجھ آتی ہیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قرآن پاک کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی نا تو صبح سے دوپہر تک کئی کئی بار اس پہ غور کرتے تھے. اور یہ جو میں نے کہا نا, یہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کو جاننے کے لیے 300 بار قرآن پڑھا تو سمجھ آیا. اسی طرح ابن تیمیہ ایک دعا مانگا کرتے تھے, آپ بھی اس کو یاد کر سکیں تو ضرور مانگ سکتے ہیں, اپنے لفظوں میں اردو میں مانگ لیں. کہا کرتے تھے, یا معلم الابراہیم علمنی, اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے بھی علم دے. کہاں ابراہیم کے علم کی بات ہوئی ہے؟ پیچھے ہی تیسرے پارے کے شروع میں جو واقعات گزرے تھے, इब्राहिम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया था। यार इना मनास फिका नाम में बात हो चुकी पहले पारे के आखिर में, तो ए इब्राहिम को इल्म सिखाने वाले मुझे भी इल्म दें। फिर कहते थे या मुफहिम सुलेमान फहमनी, ए सुलेमान को फहम देने वाले मुझे भी फहम दे। आपको पता है कि इतनी डिवोशन चाहिए होती है इल्म के लिए कि बंदा इधर उधर जहन भटका के तो इल्म सीख ही नहीं सकता। इमाम मुस्लिम के बारे में आता है कि एक हदीस को तलाश करने में इतने मसरूफ थे मुताले में कि खजूरें पास रखी थी, खाते गए जैसे भूख लगी खाने के लिए नहीं उठे और इतनी ज़्यादा खा ली कि फिर उसके असर से बाद में इनकी डेथ हुई थी। तो इसके लिए इंसान को बहुत सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कि आप देखिए कि बदतरीन भटकना जो होता है ना, वो हिदायत पाने के बाद भटकना होता है। सीधी ज़मीन पर चलना इतना मुश्किल नहीं होता जो पहाड़ पर पहुँचने के बाद मुश्किल होता है। इसीलिए अब अल्लाह ताला यहाँ इस आयत के बाद एक बहुत ही प्यारी बात की तरफ हम सब की तवज्जो दिलाते हैं, और वो क्या है कि फिर रासिखीन एक दुआ मांगते हैं। उनको कदर आ जाती है ना अपने इल्म की, उनको अपने इल्म की बड़ी कदर होती है, इसलिए वो कहते हैं, या अपनी हिदायत की कदर होती है, तो कहते हैं कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न करना और हमें अपने पास से रहमत अता कर दे, बेशक तू ही देने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिल ला रैब फीह। ए हमारे रब, बेशक तू लोगों को जमा करने वाला है उस एक दिन में जिसके आने में कोई शक नहीं। इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं करता। ये वो दो दुआएं हैं जो रासिखून फिल इल्म की दुआएं। अगर कभी आपको ये सवाल किया जाए कि रासिखीन फिल इल्म की क्या दुआ है, तो ये वाली दुआ है। और कितनी प्यारी दुआ है। अब देखिए हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ करते हैं, हम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह की बात करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर भटक जाते हैं। नमाज पढ़ते ही हम गलत चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जब कोई नेमत मिल जाती है ना, तो उसके छिनने का बड़ा खौफ होना चाहिए। किसी के पास कोई भी नेमत हो ना, तो डर ही होता है ये छिन ना जाए। सोना चांदी औलाद नेमते हैं ना, इनके छिनने का डर होता है ना। बस इससे ज़्यादा डर आपको अब अपनी इस नेमत का होना चाहिए। बस इस वक्त हम सब कुरान से जुड़े हुए हैं, अल्लाह की रहमत से जुड़े हैं। किसी की ताकत नहीं थी कि इस वक्त यहाँ इतने घंटे बैठता। आपका यहाँ बैठना ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने आपकी इस कोशिश को कबूल कर लिया है। अब आपके दिल में इसकी इतनी कदर होनी चाहिए कि अल्लाह इसको न छीनना, क्योंकि हिदायत से जब कोई पलटता है ना, तो ज़्यादा गुमराही फैलाता है। जैसे कोई यहाँ नहीं आया तो कोई भी नहीं उससे पूछेगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर यहाँ कोई आता हुआ शख्स आना छोड़ दे, तो दूसरा उसे पूछेगा क्यों छोड़ा, अच्छा कोई ख़राबी होगी, बड़ा ही मुश्किल होगा, बड़ा ही ऐसा होगा तभी छोड़ा है। उसकी बुनियाद पर फिर कितने ही लोग रुक जाएंगे। तो जाने वाला अकेला नहीं जाता, अपने साथ दो तीन को ले जाता है। जैसे किसी दीवार की एक ईंट आप उखेड़ते हैं ना, एक ईंट गिरती है तो उसके इर्द गिर्द की ईंटें भी ढीली हो जाती हैं। इसलिए एक रासिख फिल इल्म बंदा ये दुआ करता है कि अल्लाह मेरी वजह से दूसरे भी हिदायत से दूर ना हो जाएं। इसलिए मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हिदायत पे रखना, और इस दुआ को आज से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, सारे ज़रा मिल के शऊर के साथ पढ़ें, इस सोच को सामने रखते हुए कि अल्लाह तू हमारे इस इल्म के सफ़र से हमें ना हटाना। जी सब पढ़ेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। ये रासिखीन के बारे में एक हदीस भी आती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आप ऐसे लोगों को देखें जो मुतशाबहात की तफ्तीश करने में लगे हुए हैं, तो आप इनसे दूर भागें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। ये ज़ईगुन वाली बात, जैसे ही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत है कि आपने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर तीन बातों का खौफ है। नंबर एक, माल बहुत बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपस में हसद में मुब्तला होंगे और खून बहाने लगेंगे। دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمے کے ساتھ ہر عام اور جاہل شخص بھی اس کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے لگے گا، لیکن جو باتیں اس میں متشابہات ہیں ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعنی دوسرا آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں. یہ بھی طبرانی کی روایت ہے. تو ایسے لوگوں میں سے ہم نے نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں مزید آگے سے آگے علم کے اندر اور عمل کے اندر بڑھاتا رہے اور اس دعا کو کرنے والا بنا دے. نعمت چلی جاتی ہے نا، اس کے بعد انسان واقعی اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے. اور یہاں وہ روایت بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی انگلی کو ہلاتے ہیں تو دل بدل جاتا ہے. اسی لیے آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہیں آتا ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. تو یہ دعائیں مانگا کریں. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دل کتنی جلدی بدل جاتے ہیں، اس لیے کبھی کسی سے مایوس نہ ہو. آج اگر کوئی دین سے دور ہے نا تو کل آپ سے بھی زیادہ دین کی طرف آ سکتا ہے. آج نفرت ہے نا کسی کے دل میں آپ کے لیے، کل محبت میں بدلے گی. آج کی محبتیں کل نفرت میں بدل سکتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے. آخری بات اس آیتوں کے بارے میں کہ ہم نے تو یہاں تک تفسیر کی تھی نا کہ ور راسخون سے پہلے والی حصے کو الگ کیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک سائڈ پوائنٹ ہے، لکھنے کو اتنی اہم نہیں، لیکن یہ تفسیر آپ کو بہت جگہ ملے گی تو پھر آپ اس کو بھی سمجھ چکے ہوں. بعض کہتے ہیں کہ آیت کیسے، دوبارہ جائیں واپس آیت 7 پہ، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. وہ کہتے ہیں جملہ یہاں پورا ہوتا ہے کہ ان کی تعویل اللہ جانتے ہیں اور علم رسوخ حاصل کرنے والے جانتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے کہ پیچھے بات کیا تھی کہ متشابہات کی حقیقت صرف اللہ کو پتہ ہے، اور مجھے وہ پہلی تفسیر زیادہ قریب لگتی ہے ٹیکسٹ کے کہ اللہ کو پتہ ہے اور راسخون کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ، خاص طور پہ وہ مفسرین جن کا رجحان تھوڑا سا تصوف کی طرف ہے، یا اولیاء کرام کہہ لیں، یا انہوں نے پھر ان آیتوں پہ اتنی لمبی بات کی ہے کہ اس کا معنی صرف اولیاء کرام ہی جانتے ہیں، تو اللہ عالم ایسا کوئی لفظ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، لیکن یہ ایک تفسیر ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں، ہاں اگر یہ درست ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ راسخون علم کے لیے ایک شان ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ ان کا نام لیا ہے، اور یہ رسوخ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت سنیں گے ان آیات کی.
ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد